میری باتیں تم خود ہی عشق میں تاب و دم نہیں، مگرِ حیات پر غارت نہ کر حیاتِ دل غارت گرِ حیات پر غارت نہ کر حیاتِ دل فانی بوتوں کا غم نہ کر فانی بوتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی فرحت دو جہاں ہے جو اس غم جاودان سے مل فرحت دو جہاں ہے جو اس غم جاودان سے مل رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور دور رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے ورنہ تھا ناشنا در اختر ہمارا وہ گل ورنہ تھا اختر ہمارا وہ گل قیمت زندگی میری تیری خورشید منحصر ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل ظالم نہ کر حیات کو نظر بوتان سنگ
حاصل کرنے کے لیے غم سے ملنے کی رہنمائی کی جا رہی ہے. اگر تمہیں ہمیشہ کی خوشی چاہیے تو ایسے غم سے ملو جو ہمیشہ کا ہے. غم جاویدہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا جو غم ہے, انہیں پانے کا جو غم ہے, ظاہر میں تو یہ غم ہے, حقیقت میں یہ خوشی کا ذریعہ ہے. دنیا میں تو آدمی تھوڑا سا غم زدہ رہے گا, لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد فرحت دو جہاں, دونوں جہاں کی فرحتیں نصیب ہوں گی, راحتیں نصیب ہوں گی, خوشیاں نصیب ہوں گی. دنیا میں اگر تھوڑا سا غم اللہ کے لیے ہم اٹھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی فرحتیں, ہمیشہ کی خوشیاں وہ ہمارے قدم چومیں گی. آج ہی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے, اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا, جنہوں نے آپ کے جسم پر اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا, حتیٰ کہ آپ کے پیروں میں وہ خون جم گیا, اور جب جوتے اتارتے تھے تو اس سے جوتے اتارے نہیں جاتے تھے, اس قدر آپ پر پتھراؤ کیا. دیکھیں یہ غم ملتا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، یہی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک اور مرتبہ جب تشریف لے گئے تو لڑکوں کو پیچھے لگایا، انہوں نے تالیاں بجائیں، انہوں نے گالیاں بکیں، برا برا کہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پناہ لینی پڑی. تو یہ سب تکالیف دنیا کی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھائی ہیں وہ فرحت دو جہاں کے لیے تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے گناہ تھے، صغیرہ گناہوں کا تصور بھی آپ کے دل میں نہیں تھا، کبیرہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکالیف ایک طرف اور مجھ ایک شخص پر جو تکالیف آئی ہیں وہ ایک طرف، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو جو ان کی قوموں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچائی گئی ہیں وہ ان سے بڑھ کر. اب یہ ساری تکالیف کس لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، جس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمہیں کوئی غم اٹھانا پڑے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں پانے کے لیے اس غم کو سینے سے لگا لو. یہ ہے غم جاویداں، اس غم جاویداں کو پاؤ اور فرحت دو جہاں سے مل لو جا کے. تو بہرحال یہ مشرا تھا ایک جو انہوں نے پڑھا. حقیقت یہی ہے کہ ہم جو یہاں آتے ہیں آج دین پر چلنا ایسے ہے جیسے آدمی ہاتھوں میں انگارہ لے لے، جو دین کے خلاف چلنا چاہے اس کے لیے پوری دنیا کھلی ہوئی، اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا دین پر چلنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آدمی کانٹوں پر چلتا ہے یا آگ پر چلتا ہے. تو یقیناً آگ پر چلنا جیسا دشوار، ہاتھوں میں کوئلے کو اٹھانا جیسے دشوار، اسی طریقے سے دین پر چلنا بھی دشوار. جو لوگ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، بہت بڑی بات ہے کہ اس دور کے اندر اور آگے جو دور آئے گا یقین اس سے بد سے بدتر آگے چلا جائے گا. اچھا دور تو آنے سے رہا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو دکھا دے تو الگ بات ہے، ورنہ اب تو جو دور آئے گا وہ چونکہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی خرابیاں ویسے ویسے بڑھتی چلی جائیں گی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بے حیائی کا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرمائے ایک زمانہ ایسا بدتر آئے گا کہ کوئی شخص اگر بدکاری کر رہا ہوگا تو اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دے کہ ارے بھائی کم از کم تم پردے میں چلے جاتے، کہیں فلاں جگہ چلے جاتے، یعنی یہ نہیں کر رہا کہ کرو نہیں بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سامنے مت کرو بلکہ پیچھے چلے جاؤ اور وہاں جا کے فرمائے اس کا درجہ وہ بکر صدیق جیسا ہوگا. ایسا دور بھی آنے والا ہے تو یقین اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہم بڑے کمزور ایمان والے، بدن بھی اعتبار سے بھی کمزور ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ بیان سن رہے تھے حضرت والا کا رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں حضرت نے یہی نقشہ کھینچا ہے، ارے بھائی دنیا میں جیسے تیسے گزارو زندگی، اگر کوئی خوب عیاشیاں کر کے دنیا سے گیا تو بھی خبر نہیں جائے گا، اگر کوئی اور آدمی عیش و عشرت اور آرام سمیٹ کر گیا تو بھی وہی جائے گا، اور جب جائے گا تو اس کے لیے کپڑے ہی تو اتار لیے جائیں گے، کمر پہنا دیا جائے گا، قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. اس کے بعد کچھ دن بعد نہ وہ قبر نہ وہ مبیس کفن رہے گا. مبیس کا مطلب ہوتا ہے سفید کفن، مبیس کفن اور مشین کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشبودار. اور اسی طریقے سے نہ تارے کفن کا مطلب بھی یہ کہ ایک جو ہے وہ دھاگا بھی نہیں رہے گا کفن کا، سب ختم ہو جائے گا. آدمی اگر قبر کھود کے دیکھے تو کتنے کتنے بڑے حسین تھے دنیا میں جن کا نام تھا، لیکن آج جا کے دیکھی ان کے چہرے پر نظر ڈالنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ انتہائی ڈراؤنے چہرے بن گئے ان کے، اور نہ جو ہے وہ رخسار، نہ وہ رخسار رہے، نہ وہ بال رہے، نہ وہ کھال رہی، سب ختم ہو جاتا. اس لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمیں یہیں پر تبدو کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مریں گے پھر دیکھیں گے، پھر کیا خاک دیکھے گا؟ یہ سانس جب تک چل رہی ہے جب تک کوئی دیکھ سکتے ہو بھائی، جب سانس نکل گیا ختم ہو گیا پھر دیکھ کیا دیکھیں گے؟ دیکھ رہا دور کی بات ہے، کوئی مارے گا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا، مکھی تک تو اڑا نہیں سکے گا آدمی، حتیٰ کہ اگر چونٹیاں چپک جائیں، چونٹے کھانے شروع ہو جائیں یا اور حشرات اس کے جسم سے چپک جائیں، اس کو اتنی قدرت نہیں ہوگی کہ انہیں ہٹا سکے، اس کے جسم کا گوشت لے جائیں گے وہ، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے گا. مرنے کے بعد ہے کیا انسان کے پاس؟ اعمال کے بغیر کچھ نہیں، اگر اعمال صالحہ ہے تو سب کچھ ہے. اعمال صالحہ، یہی اعمال قبر کے اندر روشنی بنے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمیں انس حاصل ہو، اس کے لیے اعمال کرنے پڑیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس قبر کو وسیع فرما دیں گے، پھر یہی اعمال مختلف شکلوں میں آ جائیں گے. کوئی خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر لے گا، کوئی خوبصورت شخص کسی آدمی کی شکل اختیار کر لے گا، کوئی شخص ایسی کوئی عمل ایسی شکل اختیار کر لے گا جس سے انسان کو دنیا میں انس حاصل ہوتا تھا، تو قبر میں بھی وحشت نہیں رہے گی. لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اعمال صالحہ اختیار کرے، تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. لیکن ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سنوارنی ہے، یہ سوچنا کہ میں وہاں کی وہاں دیکھی جائیں گی، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہاں یہاں کی طرح رشوت خور ہے کہ پیسے لے کے چھوڑ دے، نہ وہاں وہاں پر سوچ چلتی کہ تعلق کام آ جائے گا، یہ صاحب فلاں صاحب کا بنتا ہے، یہ فلاں وزیر کا بنتا ہے، یہ فلاں وزیر اعظم کا رشتہ دار، کچھ نہیں. وہاں نہ ایجنسی کچھ کر سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. وہاں تو اللہ رب العزت جو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے حکم پر وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں دیتے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، اب اس کے حکم کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طریقے سے ہم پامال کرتے ہیں، بعض لوگ تو مذاق تک اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے. لیکن آخرت کے اندر یہ سب نہیں چلے گا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیخ التفسیر کہ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، وہاں من چاہی زندگی ملے گی. یہاں رب چاہی زندگی گزارو، وہاں من چاہی ہوگی، اور اگر تم یہاں من چاہی ہوگی تو پھر وہاں رب جو چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف اگر آ جائے، اول تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی تکلیفیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح ہیں یا اس زمانے میں صحابہ کرام کو جو تکلیف ہوئی ہے، آج الحمد للہ وہ تکلیف ہمیں نہیں ہے، اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو جو تکالیف دی گئی، جو جس طریقے سے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، سخت جو ہے وہ دوپہر کی حالت میں پتھروں پر گھسیٹا گیا، ریت پر گھسیٹا گیا، اور ان کے بدن کو جو ہے وہ جلایا گیا، کوئلوں پر گھسیٹا گیا، دہکایا گیا، نہ جانے کیا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں. اس لیے اگر دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف آ جائے اللہ کے لیے، دین کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ مانگو، نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں. اللہ سے ہمیں عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، یعنی پھر بھی دین پر چلنے میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے برداشت کریں، اور یہاں وہ زندگی گزارو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے جب ایسی زندگی گزار کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر جو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسی زندگی عطا فرمائے. یہاں جتنی بھی نفس کو چیزیں بھاری لگتی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی آخرت کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں. یہاں داڑھی رکھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات خود آدمی کو برا لگتا ہے، بعض اوقات اس کے عزیز اقارب نہیں رکھنے دیتے، بعض اوقات دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ بیچارہ جو ہے وہ تیار نہیں ہو پاتا اس ماحول کے لیے، بعض اوقات خود بیوی نہیں چاہتی کہ کوئی داڑھی رکھے، بعض اوقات گھر میں ماں باپ نہیں چاہتے، ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں. جو یہاں پر دیکھیے نفس کو بھاری ہوتی ہے یہ چیز، لیکن قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ داڑھی کے بال نہیں ہوں گے، سر کے بال ہوں گے، داڑھی کے بال نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے عورتیں ہوں گی لیکن بوڑھی نہیں ہوں گی، جوان ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا بوڑھی عورت کو کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میں تو بوڑھی ہوں، اس کا مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی. آپ نے فرمایا کہ بھائی جوان ہو کر کے بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی اس حال میں نہیں جاؤ گے کہ تم بوڑھی ہو، وہاں پر تمہیں جوان کر دیا جائے. اور مرد حضرات بھی جو ہے وہ اس عمر میں ہوں گے، بس میں 30 سے 35 سال کی عمر اس طرح یعنی یہ عمریں ہوں گی اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جو ہے وہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی انسان مرے گا نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی. تو یہاں دنیا کی جو تکالیف ہے تھوڑی سی اٹھا لی، یہاں ہے کہ پہلے بہت اب تو چھوٹی چھوٹی سی عمریں ہیں، وہ 50 سال میں چلا گیا، وہ اس سے بھی چھوٹی عمر میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دیکھیے اللہ سے ابتلا سے بچائے. بھی کل ہی میں نے عراق میں جو تکالیف پہنچ رہی ہیں لوگوں کو، اور شام میں جو پہنچائی جا رہی ہیں، ایک سنی بچے کا میں نے دیکھا کہ چھوٹا 12-13-14 سال کا بچہ، اس سے بڑا نہیں تھا، پہلے تو اسے گڑے میں ڈال دیا، اس کو جو ہے وہ سختی کرتے رہے، اسی گڑے میں اس کی پیروں پر گولیاں مار دی گئی، یہ دونوں پنکچر کر دیے، ختم کر دیے. پھر اس کے گریبا بدھی سے پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لے گئے، ایک ٹینکی نیچے ڈال دیا، اس وقت تک تو وہ زندہ ہی تھا، اور اس پر ٹینک چلا دیا. تو یہ اس طرح کے مظالم دنیا میں آج صرف اس لیے ہو رہے ہیں حق پر چلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو ابتلا سے بچائے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہی بھائی بہن، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری ہی بیٹیاں وہ اس جرم میں پیسی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت نصیب کرے، اور جس تکالیف میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان تکالیف سے انہیں نجات دے دے. لیکن میرے بھائی، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، رات کو اپنی آرام سے سوتے ہیں، اپنی نیند اٹھتے ہیں صبح، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس حد تک ہو سکے اللہ نے ہمیں جب تک جو کچھ توفیق دی ہے، وہ نیک اعمال میں ہم اپنی زندگی گزارنی چاہیے. نماز، روزہ، زکات، یہ سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، محبت کا سلوک کرنا، اور اس طریقے سے عصبیت اور افتراق، انتشار امت میں پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. پھر خواریت سے بچنا چاہیے کہ جس میں جو ہے وہ سب ایک دوسرے کے خلاف برسرے بیکار ہو جائیں، اور برسرے گریبان ایک دوسرے کا پکڑنے لگیں، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان باہم آپس میں لڑیں، معمولی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کی جان لے لینا، قتل کر دینا، ایک دوسرے کو مار دینا، یہ نہ شرافت ہے نہ انسانیت. مسلمانیت تو بات کی چیز ہے، انسانیت بھی نہیں. اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں. کسی کا اگر حق ہے اس کو حق دے دیں، مال لے لیا ہے تو واپس کر دیں، قرضہ لیا ہے واپس کر دیں. یہ سب دین کا حصہ ہے، صرف نماز، روزہ اور تسبیح پڑھنا ہی دین کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیزیں بھی انتہائی ضروری ہیں. اور میں عام طور پر اس کو زیادہ اسی لیے کہتا ہوں کہ اس میں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ کوتاہی. اپنی زندگی کو درست کرنی چاہیے ہمیں، اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جو ہمیں ظاہر میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اعمال اچھے نہیں. ظاہری اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بڑی لذت حاصل ہو رہی ہے، لیکن یہ لذت ایک دن ہمیں بے لذت کر دے گی، ہمارے منہ کا ذائقہ کڑوا کر دے گی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی تنبیہ فرمایا کرتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مسجد میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس رہے ہیں، یعنی گفتگو کر رہے تھے، گفتگو میں کوئی بات ایسی ہو گئی جس میں ہنس پڑے زور زور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ سمجھ آپ فرمایا کہ یہ غفلت میں گزار رہی ہے زندگی. فوراً فرمایا کہ اس کو روحاضی لذات الموت، کہ لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو. مطلب یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھ کر جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، تو یہ غفلت میں زندگی گزارنے کے نہیں ہے، بلکہ اپنی موت کو یاد رکھو. اگر موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی لذتیں پھر تمہیں معلوم نہیں ہوں گی، پھر لذتیں ختم ہو جائیں گی، پھر آخرت کی جو تنبیہات ہیں، آخرت کی جو پریشانیاں ہیں وہ انسان کے سامنے رہیں گی، تو آدمی سوچے گا بھائی یہ اس پریشانی سے آپ بچ جائیں. آگے جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں تو آدمی اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھائی نیا حاکم آنے والا ہے اور پچھلے زمانے میں جو گڑبڑیں کی تھی، تو اس کے آنے سے پہلے سارے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد وہ ہماری گرفت کر لے. اسی طریقے سے آدمی کو آئندہ جو آنے والا وقت ہے، اس وقت کی خرابی سے بچنے کے لیے اپنے موجودہ وقت کو درست کرنا چاہیے. ابھی آج ہی میں نے بیان میں اثر کی بات یہ بات بتائی، محمود جو بادشاہ تھا اس نے اپنے غلام ایاز سے کہا کہ کوئی ایسی بات مجھے بتا دو، کوئی ایسا جملہ بتا دو کہ اگر میں غمزدہ ہوں تو خوش ہو جاؤں اور خوش ہوں تو غمزدہ ہو جاؤں. اس نے کہا کہ ایک جملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب دیکھیے اگر کوئی آدمی خوشیوں میں ٹھٹے مار رہا ہے، ہنس رہا ہے، لیکن یہ جملہ اس کے پاس آیا یہ وقت بھی گزر جائے گا، آدمی پر تھوڑا سا غم آئے گا. یہ خوشی آتی ہے، ہمیشہ کی خوشیاں نہیں ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور اگر کوئی آدمی غم میں زندگی گزار رہا ہے، پریشان ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور پریشان حال ہے، اور اس کے بعد جملہ پہنچ گیا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اسے خوشی ہو جائے گی. بھائی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، انشاءاللہ کبھی تو خوشی آئے گی، کبھی تو یہ غم کی رات ختم ہوگی اور صبح طلوع ہوگی. تو یہ جملہ ایسا ہے، تو حقیقت اس جملے کو ذہن میں نشید کر لیجیے کہ آج جو بھی حال ہے ہمارا، اس وقت سے ہم نکل جائیں گے. اچھا حال ہے تو اچھا حال بھی گزر جائے گا، اور برا حال ہے تو برا حال بھی گزر جائے گا. اور پھر بہرحال اصل چیز ہے ایمان کی دولت. اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کر اپنی خبروں میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہو گئی. اور خدا نہ کرے اگر ساری نعمتیں دنیا کی ہمارے پاس تھیں، لیکن ایمان کی نعمت ہم اپنی خبر میں نہ لے جا سکے، تو ہم سے بڑا ناکام ہوئی. اس لیے اپنی اس دنیا کی زندگی کو درست کرنا چاہیے. اللہ والوں کے پاس ضرور جائیے، اپنی اصلاح کے لیے جائیے. یہاں جو بیانات یا نظمیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں، اسی فکر کے دائرے میں ہوتی ہیں کہ میں نہیں کہتا کیا ہے وہ بھی خدا کے پاس جائیے. کاش ہم باخدا سے ملتے، باخدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. میں نہیں کہتا نہ آئے وہ دعا کے واسطے، قائم صاحب کا شعر ہے یہ. میں نہیں کہتا نہ آئے وہ دعا کے واسطے، باخدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. آج دنیا دار بھی اگر کسی اللہ والے سے ملتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ ملنے کا یہ ہوتا ہے بھائی بڑی فکر پریشانی آئی ہوئی ہے، کافی عرصے سے کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا فلاں مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ جھوٹا بہتان لگا دیا گیا تو چلو بھائی دعا کرا. تو طائف صاحب ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اللہ والوں کے پاس جا کے دعا نہ کراؤ، ضرور دعا کراؤ، لیکن اصل یہ ہے کہ ان سے ملے ہم اللہ کو پانے کے لیے. اللہ کو اللہ ہمیں مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا پھر انشاءاللہ. اصل تو یہ ہے کہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے، اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کر لے. بعض اوقات نبی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا وقت ضائع ہو گیا یا انہوں نے وہ بیکار دعا مانگی. نہیں، دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، یا نہ نہیں ہوتی دعاؤں کی، اور یا اپنے وقت پر ہوں گی، ہوتی ضرور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے سال دعا مانگتے رہے؟ 32 سال فراق یوسف میں زندگی گزری، 32 سال بیٹے سے جدائی، اور بیٹا بھی ایسا کہ رو رو کے جس کے غم میں آنکھیں ضائع ہو گئی، نابینا ہو گئے. آج ہم ابھی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. کیا ہمارا درجہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی بڑھ کر ہے؟ وہ 32 سال تک کہ انہوں نے بیٹے سے ملنے کی دعا نہیں کی ہوگی کبھی، انہیں کے غم میں تو وہ نابینا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے، جو بھی چاہے دعا کر لے. دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا کراتے بھی رہنا چاہیے، اس سے انکار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے مجبور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعا کرنا یہ بھی اسباب میں داخل ہے. اس لیے دعا کیجئے اور دعا کرائیے. جس طرح ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی اسباب کے درجے میں ضرور جائیے، حکیم صاحب کے پاس جائیے، جس سے چاہے علاج کرائے، کیونکہ یہ اسباب ہے. لیکن بھروسہ اپنے مسلم پر اسباب پر، علاج تو میں کرا رہا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. حکیم بھی یہ ڈاکٹر بھی کبھی نہیں کہتا کہ اس دوا سے تم ضرور شفا ہو جاؤ. وہ بھی اب تو زمانہ نہیں رہا، اللہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھی اللہ شافی اللہ کافی، باقاعدہ وہ نسخہ لکھنے سے پہلے اللہ شافی اللہ شافی اللہ شافی لکھا کرتے تھے. وہ کہاں تو شاید اب بھی لکھتے ہو کہیں کوئی کوئی، ورنہ عام طور پر یہ نسخے پر پہلے لکھا جاتا تھا اللہ شافی اللہ کافی. تو یہ بتایا کرتے تھے کہ اصل میں اس نسخے میں شفا نہیں ہے، یہ نسخہ تو میں اپنے علم کے مطابق لکھ رہا ہوں کہ جو بیماری تمہیں ہے یہ بیماری انشاءاللہ ان دواؤں سے ظاہر ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. لیکن اصل شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے، اس لیے بھروسہ اس پر رکھو اور یہ دوا پیو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، بس یہ ہے. تو ہم دعا جو کرتے ہیں یہ دعا بھی اسباب میں سے ہے. کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس گیا دعا کرائی اور وہ نہیں ہوا ایسا، تو کہنا کہ ہم تو فلاں بزرگ کے پاس بھی چلے گئے، اس سے ان کی بزرگی ختم نہیں ہو جاتی. یاد رکھے یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت نالائق آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ کے پاس بھی چلے گئے کہ ان سے بھی دعا کرا لی. اب بعض اوقات ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ اللہ میں بیٹا دے، بزرگوں سے بھی دعا کراتے ہیں کہ نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے نصیب میں ہی نہیں لکھا. کوئی لاکھ دعا کرتا رہے, اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ اسے عطا فرما رہے ہیں اللہ جانتے ہیں. یعنی بعض اوقات اولاد تو نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا اولاد ہونا مناسب نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ نے کچھ اور نعمتیں اسے عطا فرما رکھی. ایک آدمی نابینا ہے تو آنکھیں تو نہیں ہیں لیکن حافظ بڑا قوی, جو بات سنتا یاد ہو جاتی. کتنے حافظ ایسے ہیں, عفان ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا. ہمارے داروں میں خالد الملک صاحب ہیں, ماشاء اللہ بہترین بیان کرا لیجیے آپ سے, ایک سے ایک وہ دیکھ کے پڑھ تو نہیں سکتے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی کو بٹھا کر کہتے ہیں کتاب پڑھو گے, کتاب سنتے ہیں خالی, اور سن کے یہ ان کا مطالعہ ہے, اس کے بعد اسے بیان کرا لیجیے. یہ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس چلے گئے اور ان کا بیان سنا, اور سننے کے بعد پھر وہ سننے کے بعد اس پر اس کو بیان کرتے ہیں. میں مطلب یہ کہ اللہ ان کو حافظے کی قوت عطا فرما دیتا ہے, کسی کو مان تو نہیں دیا لیکن جان اور صحت عطا فرما دی, اور ایسی بے فکری عطا فرما دی کہ یونٹ کے سرانا اور سو گیا لوگ, اور کسی کو اربوں روپے پڑے گا لیکن نیند ضائع بچہرے کو نیند ہی نہیں آتی, ایک ایک گولیاں کھا کے سوتا تب بھی نیند نہیں آتی. تو باقی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے کسی بات پر. ہاں جو بھی اسباب ہے انہیں اختیار کیجئے اور پورے اعتماد کے ساتھ کیجئے, باقی کرنے والی ذات اللہ کی. اس لیے آپ سے گزارش بھی ہے نماز روزے کے ساتھ ساتھ مخلوق و مفرا کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنا, اپنے اخلاق کو اچھا بنانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ با اخلاق, کان خلقہ القرآن, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آپ کے اخلاق جس نے دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لے بس, یعنی جو قرآن مجید میں ہے وہی آپ کے اخلاق تھے, اسے ہٹ کر نہیں. اور ایک دفعہ میں وکان فضل اللہ علیہ عظیم, اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت ہی فضل فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسے اخلاق بھی عطا فرمایا. ایک جگہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, تاکہ اخلاق کی میں تکمیل کر سکوں. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ بہترین خلق عظیم پر, تو اخلاق عظیمہ کے مالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق کے مالک تھے, یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے کہ امت میں وہ اخلاق منتقل ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, اور اللہ تعالیٰ ان اخلاق کی برکت سے بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ایسے تھے, آپ کی شکل و صورت بھی عمدہ سے اللہ نے ایسی بنائی تھی. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی چکا چون جو ہے ہمیں دیوار پر بھی پڑتی نظر آتی تھی, جس طرح سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو روشنی سامنے بھی پڑتی ہے, جس طرح آپ کے چہرے میں ایسی نورانیت اور ایسی روشنی تھی کہ دیواروں پر چمک پڑتی تھی اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانی چاہیے, آپ کی عادات اپنانی چاہیے, عفو و کرم کا معاملہ تھا, اور اسی طریقے سے حلم اور بردباری تھی. ایک صحابی زمانے جاہلیت کے اندر آپ سے کوئی معاملہ کیا, کہا کہ میں ابھی آتا ہوں آپ کی چیز لے کے آتا ہوں, آپ انتظار میں بیٹھ گئے, تین دن بعد انہیں یاد آیا جنہوں نے وہ چیز پہنچانی تھی, یاد آیا, بھاگ کے گئے, دیکھا تو آپ سے وہیں تشریف کرنا, اور آپ نے برا بھلا سے کچھ نہیں کہا, اتنا کہا کہ بھائی آپ نے بہت مشقت میں ڈال دیا, میں تین دن سے یہاں انتظار میں ہوں, صرف نماز کی تشریف لے جاتے تھے پھر آ کے بڑھ جاتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تھے, اور یہ آپ کی حلم اور مردباری تھی. تو یقیناً اگر ہمیں کوئی ذرہ بھی اس کا عطا ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں عزیز ہوں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور ابھی کل بھی پرسوں بھی دو تین دن سے مجھے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ غیر مسلم ہیں, وہ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں, تو کیا ہم ذرا کھا پی سکتے ہیں؟ تو شرح کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کیونکہ ناپاکی اگر ظاہری ان کے ہاتھوں میں لگی بھی تو ہاتھ دھل گئے تو وہ بھی صاف ہو گئے, تو ساتھ ساتھ کھا سکتے ہیں, ایک برتن میں بھی کھا سکتے ہیں, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. اصل میں یہ اونچ نیچ یہ چھوٹ چھات یہ ہمارے مسلک میں اور مذہب میں نہیں ہے, یہ ہندو مذہب میں ہے تو ہے, ہمارے یہاں چھوٹ چھات نہیں. الحمدللہ ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھلایا ہے بتلایا ہے اس میں انسانیت کا احترام ہے بہت. جب انسانیت کا احترام ہے ایک مسلمان کا کتنا احترام ہوگا؟ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سید تھے, سید رضا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں امیر شریعت کا خطاب دیا ہے 500 علماء کرام نے اس زمانے, اور ان کے ہاتھ پر بیٹھ کی کہ آپ امیر شریعت, ختم نبوت کی تحریک جنہوں نے چلائی, ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو ذمہ داروں کو اٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلا لیا کرتے, ہاتھ دھو کے آ جاؤ بیٹھ جاؤ سر. حتیٰ کہ ایک سفر میں حضرت نے کیا کہ آلو کھا رہے تھے تو پہلے اس کو کہا لو بھائی کاٹو، دانت سے آدھا کاٹ لیا آدھا بہت کھا لیا، ہمارے یہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بات یہ کہ اخلاق ہے دین، اور یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائیں. بہرحال اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمہ، آپ جس جو نام بھی دے لیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائے ہیں. آج اس کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. بھائی بھائیوں میں اخلاق کی کمی ہے، باپ بیٹے میں اخلاق کی کمی ہے، اسی طریقے سے ماں اور بیٹیوں میں اخلاق کی کمی ہے، ساس بہو میں اخلاق کی کمی ہے، جس نے ہمارے گھروں کو جہنم بنا دیا. خدا کے لیے اپنی زندگی کو درست کیجیے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے. کوشش کیجیے کہ غیبت سے بچیں. حضرت صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلی میں پڑھ رہا تھا ان کا، تو ایک صاحب حضرت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار تھے حضرت. تو جب گئے تو وہاں پر جامع دین صاحب کا ذکر شیئر دیا اور کچھ باتیں کہنے لگے، تو فوراً فرمایا کہ بھائی آپ ہماری عیادت کے لیے آئے ہیں یا غیبت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ایک دم خاموشی چھا گئی، سب چپ ہو گئے. ایک دفعہ اگر کسی کو ڈانٹ دیا جائے تو دوبارہ تو وہ نہیں بولتا، لیکن اگر ہم سننے کے عادی بن جائیں تو لوگ سنانے کے عادی بن جائیں گے، پھر خود بھی ہم بھی سنانا شروع کر دیں گے. تو یقیناً کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی انسان سے یہ سب باتیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن جب کانوں میں یہ بات پڑتی رہتی ہے کہ درست نہیں ہے، تو پھر انسان میں ہمت بھی پیدا ہوتی رہتی ہے. یہ باتیں کہنے کی اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ میری اپنی بھی اصلاح ہو جائے، آپ لوگ سن کے اپنی بھی اصلاح کر لیں، ہر ایک ہم میں سے اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اخلاق عظیمہ پر فائز فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے، محروم نہ فرمائے، اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دے. ایک بار ذہن میں رکھ لیجیے، اگر کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں تو آدمی یہ سوچا کرے کہ اللہ نے مجھے ظاہری نعمتیں تو نہیں دی لیکن بہت سی نعمتیں دے رکھی. اب مال و دولت کا نہ ہونا، ہم آج کل سب یہ سمجھتے ہیں اگر مال و دولت ہے تو نعمتیں ہیں، مال و دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کے بندوں کا بھی یہ سوچا کرو کہ دانت سلامت ہے یا نہیں، اس سے کھا پی سکتے ہیں، کان میں تکلیف نہیں ہے، ناک سے آپ سونگھ سکتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، سانس لے رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، دل کام کر رہا ہے، یہ نعمتیں کم ہیں. خدا نہ کرے آنکھ میں تکلیف ہو جائے، آدمی کو چین نہیں آئے گا ساری رات، دانتوں میں چیز چلنی شروع ہو جائے ساری رات، آپ تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکیں گے. ایسی چیز چلتی کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے لیکن دانت بھر رات بھر دانت میں چیز چل رہی ہے، دوائی بھی کھا رہا تب بھی سکون نہیں مل رہا، تو نعمت آپ کو حاصل ہی اسے حاصل ہے. لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بعض اوقات بہرے کی کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھا ہی نہیں سکتے بےچارے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر غور بھی کیا کریں، ان نعمتوں کا استعزاء کیا کریں، اس سے شکر کی ادائیگی کی آدمی کو توفیق ہوتی ہے. اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی بات نہیں، چاہے ٹانگیں تو دیجیے نا اللہ نے، اس سے چل رہے پھر رہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی کی ٹانگیں نہ ہو اس پر کیا کریں؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نمشي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من الحوض بعد الكوم اللهم انا نعوذ بك من الحوض بعد الكوم اللهم انا نعوذ بك من الحوض بعد الكوم اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم ابن فضل فرما دیجیے رحم فرما دیجیے عافیت نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہمارے دل کو دل بنا دیجیے اپنی محبتوں کا مرکز بنا لیجیے اپنی یادوں کا مرکز بنا لیجیے اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے اے اللہ ہم سے آپ محبت فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے قابل بنا دیجیے اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دیجیے اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دیجیے ہم نکمے ہیں اللہ ہمیں کام والا بنا دیجیے ہم ناکارا ہیں ہمیں کارآمد بنا دیجیے اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے ہم تیرے بندے ہیں کمزور بندے ہیں اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہے آپ نے اگر ہماری دستگیری نہ فرمائی آپ نے اگر ہمیں اے اللہ ہماری مدد نہ فرمائی تو ہم نکم میں ناکارا ہو جائیں گے اے اللہ مزید ناکام ہو جائیں گے آپ اپنا فضل فرما دیجیے ہمیں کارآمد بنا لیجیے اے اللہ ہم سے کام لے لیجیے اے اللہ عافیت کے ساتھ کام لے لیجیے اے اللہ ہم آزمائشوں کو متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما آپ بس فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے ہم پر رحم فرما دیجیے اے اللہ آپ کے بندے ہیں ہم پر رحم فرما دیجیے اے اللہ بہت ناکارا ہے بہت نکمے ہیں جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں اے اللہ آپ کے ہیں جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں اپنا فضل فرما دیجیے ہم پر رحم فرما دیجیے اے اللہ ہم سے دین کا بھی کام لے لیجیے دنیا کے کام بھی لے لیجیے اے اللہ یہاں کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے اور وہاں کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے اللہ العالمین ہمارے دلوں سے ہمارے سینوں سے کینے کو نکال دیجیے بغض کو نکال دیجیے عداوت کو نکال دیجیے حسد کو نکال دیجیے اے اللہ کبر کو نکال دیجیے اور اے اللہ جتنی دنیا کی محبت ہے اسے نکال کر اپنی محبت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے دل کو دل بنا دیجیے اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہو جو آپ کی یاد میں تڑپنے والا ہو جو آپ کا نام لیوا ہو اے اللہ ہمیں اپنی زبان ذکر کرنے والی بنا دیجیے اللہم انا نسألک لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتجارۃ لن تبور اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار يا رب البيت العتيق آتق رقابنا من النار آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا من النار يا الله جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل خاص سے اللہ سب کی جائے حاجت فرما دیجیے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ جن میں آپس میں محبت نہیں انہیں جائز محبت عطا فرما دے اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اے اللہ جنت نذیر بنا دے آپس کی محبت عطا فرما دے باہم شیر و شکر فرما دے اللہ العالمین جو میرے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما کر ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما دیجیے اطمینان عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کا آگے ذلیل نہ فرما کسی کا آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہم تیرے در کے منگتے ہیں اے اللہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیے عطا فرماتے جائیے یا اللہ ہم بھکاری ہیں ہمیں عطا فرمائیے انت الغنی ونحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء انت الغنی ونحن الفقراء اے اللہ جب سے زندہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے فیصل صاحب کے ایک دوست ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا اے اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں جائز ضرورتیں پوری فرما دیں پریشانیوں کو دور فرما دیں ہمارے زہیب صاحب کے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا ابھی حال ہی میں ان کے لیے دعا فرمائی اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرمائیے کرم فرما دیجیے اور ہمارے یہاں معاشر و صحابہ میں اے اللہ جو مختلف حاجتیں رکھتے ہیں ہم سبھی حاجت مند ضرورت مند ہیں یا اللہ ہم سب کی جائے حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دے یا اللہ ہم دنیا سے بالکل مستغنی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں تیرے بندے ہیں بہت کمزور ہیں اپنا فضل فرما دیجیے ہمیں دنیا بھی ایسی عطا فرمائیے کہ یہاں ہمیں کسی کہ مانگنے کی ضرورت نہیں آئے کہ اللہ کسی کی احتیاج نہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے, اپنے فضل و کرم شاد فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دیجیے. اے اللہ آپ تو جانتے ہیں, اے اللہ ہمیں جو مشکلات ہیں یا جو پریشانیاں ہیں یا جو وساوش ہیں جو خدشات ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے خدشات کو اے اللہ دور فرما دیجیے, وساوش کو دور فرما دیجیے, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہر حال میں آپ سے عافیت کے طالب ہیں, ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے. جب تک زندگی ہو عافیت والی زندگی ہو, ایمان پر سلامتی اور استقامت ہو, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.